गुलामी न होते, हुसैन के दम से तो इस्लाम है जिंदा, मिट जाता अगर दुनिया में शब्बी न होते।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى. درود پڑھیے محمد وآل محمد. منشور امامت، صحیفہ امام ہادی علیہ السلام، معرفت امامت سے متعلق، یعنی زیارت جامعہ کبیرہ، جو مجموعہ ہے فضائل ائمہ اطہار کا ایک معصوم کی زبان سے. چونکہ جیسا حدیث میں ہے کہ خلیفہ خدا کو خدا ہی پہچان سکتا ہے، اور خدا کی معرفت خلیفہ خدا کو ہی ہو سکتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دستور فرمایا کہ انسان اگر معرفت کے ساتھ خدا کی عبادت کرے، وہ عبادت قبول ہے، اور معرفت کے ساتھ خدا کی حمد کرے، وہ حمد بھی قبول ہے. بغیر معرفت کے عبادت بھی عبث ہے، اور بغیر معرفت کے حمد خدا قبول نہیں، لوٹا دی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ آیات آپ نے بارہا قرآن میں اس لب و لہجے کی آیات پڑھی ہی ہیں قرآن مجید میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. خدا منزہ ہے، پاک ہے، اجل ہے، برتر ہے ان توصیفات سے جو یہ لوگ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ. جس طرح خدا شرک سے پاک ہے، خدا صفات مخلوق سے پاک ہے، اسی طرح بہت سارے جو بغیر معرفت کے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا ان کی حمد و ثنا سے بھی پاک ہے. جس طرح کوئی خدا کو جسم سمجھے، خدا کا جواب آتا ہے سبحان اللہ، خدا پاک ہے تیری اس صفت سے جو تُو نے خدا کی طرف نسبت دی ہے. اگر کوئی کہے خدا کسی مکان میں ہے، جواب خدا آئے گا سبحان اللہ عما یصفون، تو جو کچھ کہہ رہا ہے خدا اس سے پاک ہے، خدا اس سے منزہ ہے. اور اگر بغیر معرفت کے انسان خدا کو کہہ دے الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رازق، یا کریم، اور معرفت نہ رکھتا ہو کرم خدا کی، معرفت نہ رکھتا ہو رزق خدا کی، اور معرفت نہ رکھتا ہو رحمت خدا کی، اس کو بھی یہی جواب آتا ہے سبحان اللہ عما یصفون. تو جو خدا کو رازق کہہ رہا ہے، خدا اس رازقیت سے بھی پاک ہے. تو جو رحمان کہہ رہا ہے، خدا اس رحمت سے بھی پاک ہے. تو جو کریم کہہ رہا ہے، خدا اس کرم سے بھی پاک ہے. اس لیے کہ تجھے معرفت نہیں ہے خدا کے کرم کی، تجھے معرفت نہیں ہے خدا کی رحمت کی. اور جب انسان کو معرفت نہ ہو، جہالت کے عالم میں، نادانی کے عالم میں خدا کی توصیف کرے، اللہ کو وہ توصیف پسند نہیں ہے. لہذا فرمایا سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. مگر وہ توصیف جو جو اللہ کے مخلص بندے وہ مخلص بندے کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, مخلص جو خدا کو پاک سمجھتے ہیں, مخلص جن کو خدا نے پاک کر دیا. بہت سارے لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں میں آپ کا مخلص ہوں بڑا, یعنی میں آپ کو خالص سمجھتا ہوں, آپ پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے مخلص کر دیا, یعنی پاک کر دیا. وہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, خدا کے صحیفے اٹھا کے دیکھ لیں, کتب آسمانی اٹھا کے دیکھ لیں, تعلیمات انبیاء اٹھا کر دیکھ لیں. کون لوگ ہیں جن کو خدا نے پاک کر دیا, جن کو خدا نے خالص کر دیا؟ صرف ایک خاندان ایسا ملتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ خاندان ہیں, یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو خدا نے منزہ کیا, جن کو خدا نے خالص کر دیا. اگر یہ خدا کی حمد کرے خدا کو قبول ہے, اگر یہ خدا کی ثنا کریں خدا کو قبول ہے, اگر یہ خدا کی عبادت کریں وہ عبادت خدا کو قبول ہے. چونکہ ان کی عبادت عارفانہ عبادت ہے, جاہلانہ عبادت نہیں ہے. ان کی ثنا عالمانہ ثنا ہے, جاہلانہ ثنا نہیں ہے. یہ جب خدا کو کہتے ہیں کریم تو انہیں خدا کے کرم کا بھی علم ہے, یہ جب کہتے ہیں رحیم انہیں خدا کی رحمت کا بھی علم ہے, یہ جب کہتے ہیں رحمان انہیں خدا کی رحمانیت کا بھی علم ہے. اس وجہ سے قرآن قرآن میں فرمایا سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. خدا اس توصیف سے منزہ ہے, ان صفات سے پاک ہے جو تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو, لیکن جو کچھ مخلصین خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا کو وہ سب کچھ قبول ہے. چونکہ معرفت کے ساتھ کرتے ہیں, معرفت کے ساتھ کہتے ہیں, علم کے ساتھ کہتے ہیں. رسول اللہ کی بھی حدیث ہے, فرماتے ہیں دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی, انکسر زہری یکسر زہری رجلان سنفان. دو قسم کے طبقوں نے میری کمر توڑ دی, پیغمبر اسلام, پیغمبر خاتم, اشرف المخلوقات, خلیفہ خدا. ان کا یہ فرمانا ہے کہ دو طرح کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی. ایک وہ عالم جو جانتا ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا, اور ایک وہ شخص جو عمل کرتا ہے لیکن جانتا کچھ بھی نہیں. ایک وہ عالم ہے, یاد خدا نہیں کرتا, ذکر خدا نہیں کرتا, خدا کو رحمان و رحیم نہیں کہتا, خدا کو کریم کر کے نہیں پکارتا, اور ایک وہ جو خدا کو کہتا تو ہے کریم لیکن اسے معرفت نہیں ہے. ان دونوں نے میری کمر توڑ دی, رسول اللہ کی کمر توڑ دی. معرفت کے ساتھ عبادت ہو تو بھی قبول, معرفت کے ساتھ ذکر ہو وہ بھی قبول, معرفت کے ساتھ ثنا ہو حمد ہو وہ بھی قبول. اب ہمیں تو معرفت نہیں, نہ خدا کی معرفت نہ اولیاء خدا کی معرفت ہے, پھر کہاں سے لیں, کہاں سے ثنا کریں, کہاں سے حمد کریں, کیسی عبادت کریں؟ اس لیے خداوند نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اقتداء کے لیے, میں نے تمہاری ہدایت کے لیے, میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے علم کے ایسے منارے قائم کیے ہیں, علم کے ایسے چراغ جلائے ہیں. اگر تم ان کے در سے وابستہ رہے اور ان سے معرفت لے کر خدا کی حمد کرو, وہ معرفت خدا کو قبول ہے چونکہ وہ معرفت باب العلم سے آئی ہوئی ہے. انسان جاہل خدا کو توصیف کرے خدا کو پسند نہیں ہے وہ توصیف, بھائی کہ وہ بھی کریم کہتا ہے, وہ بھی رحمان کہتا ہے, وہ بھی رحیم کہہ رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے. میں ذرا کھول دوں نقطے کو تاکہ آپ کی حیرت ختم ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے تھوڑی سی. ایک جاہل سے خدا ثنا بھی قبول نہیں کرتا. جب انسان کہتا ہے خدا کو یا رازق, کہتے ہیں نا صبح و شام کہتے ہیں, اللہ کے اسماء الحسنا میں سے ایک ہے رازق, پکارتے ہیں اللہ کو یا رازق, ہو الرزاق, رازق و رزاق خدا کی صفات میں سے ہیں. تو جب تم کہتے ہو رازق، رزق کا کیا تصور ہے؟ یعنی رزق دینے والے، اے وہ ذات جو رزق دیتی ہے. رزق کسے کہتے ہیں؟ معرفت ہے، رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں فقط چاول اور چنے کو رزق کہتے ہیں، گندم اور جو کو رزق کہتے ہیں، یہ جو صبح شام کھاتے ہیں چکن اور پلاؤ، اس کو رزق کہتے ہیں. تو پھر جب آپ کہتے ہو رازق، تو کیا معنی ہو گئے اس کے؟ یعنی چاول، اے وہ ذات جو چاول اور چنے کھلاتی ہے، یہی ہو گیا نا معنی، یہی ہو گیا اس کا معنی. اے وہ رازق، اے وہ ذات جس نے چکن اور پلاؤ پیدا کیا، یا رازق یعنی جو ہمیں یہ سب کچھ دیتی ہے. لیکن جب ولی خدا سے پوچھیں، خلیفہ خدا سے پوچھیں، وہ باب العلم سے پوچھیں جس نے خدا، جس کو خدا نے اپنے علم کا مظہر قرار دیا ہے، جس کو اپنے علم کا خزانہ قرار دیا ہے، جب اس سے جا کر پوچھیں کہ رزق کیا ہوتا ہے، وہ جواب دیں گے رزق فقط یہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا رازق کل شے ہے. خدا تیرا بھی رازق ہے، اور جو تو رزق کھاتا ہے، جو چنا تو کھاتا ہے، اس چنے کو بھی خدا رزق دیتا ہے. خدا تجھے بھی رزق دیتا ہے، تو چکن کھاتا ہے، خدا اس چکن کو بھی رزق دیتا ہے. تو پانی پیتا ہے، پانی تیرا رزق ہے، خدا پانی کو بھی رزق دیتا ہے. بس پہلے رزق کا تصور تیرے ذہن میں آ جائے، تجھے رزق کی معرفت ہو جائے. جب تو کہتے ہیں رازق، تو خدا کے عطیے کو، خدا کی نعمت کو بڑا محدود کر دیا تو نے. تو نے فقط غلے کے اندر خدا کے رزق کو محدود کر دیا. حالانکہ خدا رازق ہے کس کا؟ وہ جو چنا و چاول نہیں کھاتے، خدا ان کا بھی رازق ہے. ملائکہ کچھ نہیں کھاتے، نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا سے رزق پاتے ہیں، وہ بھی خدا سے رزق پاتے ہیں. خدا زمین کا رازق ہے، خدا آسمان کا رازق ہے، خدا کہکشانوں کا رازق ہے، خدا ستاروں کا رازق ہے، خدا سیاروں کا رازق ہے، خدا سورج کا رازق ہے، خدا چاند کا رازق ہے. چاند اور سورج کو کون سا رزق ملتا ہے؟ وہ تو نہیں ملتا جو انسان کھاتا ہے. ہر موجود جو روح زمین پر ہے، خدا اس کا رازق ہے. تو خدا کو رازق کہنے سے پہلے انسان کو رزق کی معرفت ہو کہ رزق ہوتا کیا ہے. جب رزق کی معرفت ہو جائے، پھر اس اللہ کو کہے یا رازق، وہ قبول کر لیتی ہے کہ تو نے مجھے رازق کہا، میں وہی ہوں جو تو کہہ رہا ہے، میں وہی ہوں جو تو کہہ رہا ہے. لیکن اس معنی میں رزق کون کہے؟ جس کے پاس علم ہو، جو جانتا ہو رزق کیا. اولیاء خدا کی حمد و ثنا اور فضائل چونکہ مظہر صفات خدا ہے، انبیاء، معصومین و ائمہ اطہار مظہر صفات خدا، جلوہ گاہ صفات خدا. خدا کی صفات، ان کو ظاہر ہونے کے لیے ایک تجلی گاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ صفات ظاہر ہو. وہ مظہر اگر نہ ہو، اللہ کا اسم ظاہر نہیں ہو سکتا. وہ اسماء معصومین کی ذات میں، انسان کامل کی ذات میں، ولی خدا کی ذات میں وہ اسماء ظاہر ہوتے ہیں. جب وہ مظاہر اسماء خدا ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی اگر معرفت نہ ہو، خدا اس توصیف کو لوٹا دیتا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، جو تم نے کہا میں وہ نہیں. تو اگر مظاہر اسماء خدا، اولیاء خدا، ان کی بھی معرفت نہ ہو، ان کے فضائل کی معرفت نہ ہو، ان کے فضائل اگر بیان کیے جائیں، تو ان کا جواب بھی وہ آتا ہے، جو تم کہہ رہے ہو ہم وہ نہیں. ایک شخص تھا، امیر المومنین کے سامنے آ کر اس نے کچھ کہنا چاہا، حضرت کے سامنے آیا، کچھ اس نے کہنا چاہا، اشارے میں، کنائے میں کچھ کہنا چاہا، کچھ سوچا ہوا تھا اس نے ذہن میں. حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک بات تیری زبان پر ہے، ایک بات تیرے دل میں ہے. میں نے تیری زبان بھی پڑھ لی، میں نے تیرا دل بھی پڑھ لیا. تیرے زبان پہ کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے. جو تو زبان سے کہہ رہا ہے، میں اس سے کمتر ہوں، اور جو تو دل میں سوچے ہوئے ہے، میں اس سے بہت بالاتر ہوں. تو زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے. تو جو زبان سے کہہ رہا ہے میں اس سے کم ہوں، لیکن جو دل میں جو سوچ رہا ہے میں اس سے بہت بلندتر. ادھر سے بھی یہی جواب آتا ہے، سبحانی، ہم پاک ہیں، سبحانہ، ہم پاک ہیں، ہم منزہ ہیں ان چیزوں سے جو تم ہمارے فضائل ذکر کر رہے. جب آپ کہتے ہو مولا شجاع ہیں، بہادر ہیں، شجاعت کے معنی پتہ ہے کیا؟ جس طرح خدا کو کہتے ہو کریم، کرم کے معنی معلوم ہیں. جب کہتے ہو خدا کو رحمان، رحمت کے معنی معلوم ہیں. جب کہتے ہو اللہ رازق، رزق کے معنی معلوم ہیں. اگر معرفت رزق ہے تو اللہ کو رازق کہو گے، آپ کی ثنا قبول ہے. اسی طرح اگر مظہر صفات خدا ہو، اگر شیر خدا ہو، آپ کہیں شجاع ہیں، تو پہلے شجاعت کا علم ہے، شجاعت کہتے کس کو ہے. اگر شجاعت کی معرفت ہے اور پھر کہو علی شجاع ہے، یہ فضیلت علی کو قبول ہے. لیکن اگر شجاعت کے معنی ہی معلوم نہ ہو اور آپ کہیں شجاع، تو جواب کیا آئے گا؟ کہ جو شجاعت کا تیرے ذہن میں تصور ہے ہم وہ شجاع نہیں. میں خود مولا کی زبان سے بیان کر دوں. ایک شخص نے حضرت سے فرمایا کہ مولا آپ بہت شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں. حضرت نے فرمایا کیسے، تجھے کیسے علم ہوا کہ میں بہت شجاع ہوں، بڑا بہادر ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جو کسی سے نہ ڈرے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے. سمجھو فرما رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں، اس لیے آپ بڑے، چونکہ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا اگر شجاعت نہ ڈرنے کا نام ہے تو تو مجھ سے بڑا بہادر ہے. اگر شجاعت نہ ڈرنے کا نام ہے تو تو مجھ سے بڑا بہادر ہے. حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ سے بڑا بہادر بن جاؤں. حضرت نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا، شوخی نہیں کر رہا، اگر تیرا قائم کیا ہوا معیار شجاعت کا اگر اس کو مان لیا جائے تو تو مجھ سے بڑا شجاع ہے، تو مجھ سے بڑا بہادر ہے، چونکہ تو نے نہ ڈرنے کا نام شجاعت رکھا ہوا ہے. فرمایا میں تو ایسے نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں مخلوق سے نہیں ڈرتا لیکن خالق سے بہت ڈرتا ہوں. تو وہ ہے مخلوق سے ڈرے یا نہ ڈرے لیکن خالق سے نہیں ڈرتا تھی. تو ابا یہ بتاؤ کہ اگر نہ ڈرنے کا نام شجاعت ہے تو جو ایک آدمی سے نہ ڈرے وہ شجاع ہے، تو جو خدا سے نہ ڈرے وہ بڑا شجاع ہونا چاہیے. پس شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ شجاعت نہ ڈرنے کو نہیں کہتے، بلکہ شجاعت مخلوق سے نہ ڈرنا، غیر اللہ سے نہ ڈرنا لیکن اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے لیکن غیر اللہ سے نہ ڈرے اس کو شجاعت کہتے ہیں، اس کو بہادر کہتے ہیں. بس اس سے پہلے کہ انسان کہے مولا آپ شجاع ہیں، پہلے شجاعت کے معنی تو معلوم ہو، ورنہ لوٹا دی جائے گی یہ فضیلت، لوٹا دی جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے بڑا بے شجاع ہے، کیونکہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. کون انسان خدا سے نہیں ڈرتا؟ وہ جو کھل مکھلا گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا. جو کھل مکھلا گناہ کرتا ہے، جو خدا کی حدود توڑتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہے نا، حدود توڑنے والے کو بہادر کہتے ہیں، جو ٹریفک سگنل نہ توڑے اس کو کہتے ہیں بڑا بزدل آدمی. جہاں ممنوع لکھا ہوا کہ یہاں گاڑی نہیں پارک کرنی، وہیں پارک جب تک نہ کرے اپنی شجاعت ثابت نہیں ہوتی. ایسی کرتے ہیں، ممنوع جگہ کو تصرف ملاتے ہیں پھر ثابت کرتے ہیں کہ میں. جب تک قانون نہ توڑے، چونکہ پاکستان کے اندر، برصغیر پورے میں ایسے ہے کہ پاکستان کے اندر شجاعت ثابت کرنے کے لیے جب تک قانون نہ توڑے کوئی بہادر تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. جی یہ تو ہر جگہ بریک لگا لیتا ہے، ہر سگنل کے پیچھے رک جاتا ہے، ہر موڑ پہ انڈیکیٹر دیتا ہے، ہر آنے جانے والے کو راستہ دیتا ہے. بہادر کون ہوتا ہے؟ بہادر وہ ہوتا ہے کہ پچھلی گاڑی ہارن بجا بجا کے اپنی بیٹری فیل کر دے، یہ راستہ نہ دے، ٹس سے مس نہ ہو. مرد اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ ڈرپوک ہے، یہ تو راستہ دے دیتا ہے لوگوں کو. نہ، بہادر اس کو کہتے ہیں جو غیر اللہ سے نہ ڈرتا ہو، جو غیر خدا سے نہ ڈرتا ہو. لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے، جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہو، جب دشمن خدا کے مقابلے میں آئے اس کو ساری دنیا مل کر بھی پیچھے نہ دھکیل سکتی ہو، ساری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے اس کے قدم اکھڑتے نہیں ہیں۔ بہادر اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ دشمن کو پشت دکھاتا ہے غیر خدا کو اور نہ پشت کیے ہوئے دشمن کے پیچھے جاتا ہے، اس کو بہادر کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے، جب خدا کا معاملہ آ جائے تو اس طرح تھر تھراتا ہے جس طرح شہد کی مکھی اپنے چھتے میں تھر تھراتی، اس طرح کانپتا ہے، اس طرح لرزتا ہے۔ ایک شخص آیا دوڑتا ہوا حضرت سیدہ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، دروازے پہ دستک دی، ہانپتا کانپتا بڑا پریشان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ خبر آپ کو غم کی سنا رہا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ جلدی سے آپ اہتمام کریں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ علی کی رحلت ہو گئی، علی اس دنیا سے چل بسے۔ رات کو، رات کے سناٹے میں، کہا کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا، نخلستان میں کسی کام سے گیا تھا، میں نے دیکھا کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ گنگنانے کی، کچھ زیر لب ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ میں قریب ہوا، دیکھوں یہ کون ہے اس سناٹے میں، اندھیرے میں، جو زیر لب کچھ پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ جب میں نے قریب آ کے دیکھا تو مولا مناجات خدا میں مشغول ہے، مناجات اللہ میں مشغول ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وجود علی کا کانپ رہا ہے، اس نخلستان کے اندر، کھجوروں کے باغ کے اندر وجود کانپ رہا ہے اور مناجات لب سے جاری ہیں۔ اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک فریاد، ایک چیخ علی کی زبان سے نکلی اور پھر اس کے بعد زمین پر گر گئے۔ میں سمجھ گیا کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدہ نے ایک تبسم فرمایا اور اسے کہا، مومن جا کر گھر میں آرام کر، تو نے آج علی کی رحلت دیکھی ہے، زہرا ہر رات کو علی کی رحلت دیکھتی، فاطمہ ہر شب علی کی رحلت دیکھتی۔ علی جب بارگاہ خدا میں آ جائے اور علی ہے، علی جب دشمن خدا کے مقابلے ہوں وہاں اور علی ہے۔ معرفت فضائل ائمہ کی معصوم کو ہی ہو سکتی ہے، جو معصوم بتائے کہ یہ فضائل ہمارے ہیں، وہ فضائل ہیں معصوم کے۔ امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامعہ، پورا مجموعہ فضائل کا، بلند آواز سے درود پڑھیے، پورا مجموعہ فضائل کا تدوین فرما کر مومنین کو دیا، اہل اسلام کو دیا، کہ اگر خدا کی معرفت لینی ہے تو یہ معرفت خدا ہے۔ دو مجموعے، توجہ کریں، ان کی طرف توجہ کریں، ایک دعائے جوشن کبیر ہے، معصوم نے معرفت خدا کا ایک منشور تدوین کیا، ایک ہزار اسماء اللہ دعائے جوشن کبیر میں معصوم نے تعلیم فرمائی، پڑھتے ہیں بعض راتوں کو لیلۃ القدر میں۔ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ولی خدا کی زبان سے پہچانو، دعائے جوشن کبیر پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا خدا کی ذات کیا ہے۔ اور اگر ولی خدا کو پہچاننا ہے، امام معصوم کو پہچاننا ہے، تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو، معلوم ہو جائے گا کہ ولی خدا کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہوتے ہیں۔ اتنے ہی فضائل معصوم کے لیے معصوم کی زبان سے بیان ہوئے، جیسا عرض کیا کہ امامت کا منشور تھا، امامت کی تعریف ہے، امامت کی شناسائی ہے، لوگوں کو امام پہچانوایا جا رہا ہے، لوگوں امام یہ ہوتا ہے، چونکہ نہیں پہچانتے تھے، مدینہ میں امام کے ساتھ رہتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، کوفہ میں امام کے پڑوس میں رہتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، زبانوں پہ نام تھا لیکن معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی۔ لیکن جن کو معرفت تھی وہ بڑے عظیم انسان تھے۔ منشور امامت ہے یہ، امامت کو تدوین کر کے مولا نے بیان فرمایا۔ السلام علی دعا کا پہلا حصہ، اس کو میں نے چھوڑا، دوسرے حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شروع یہاں سے ہوتی ہے زیارت جامع کبیرہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلا پہلا گراف یا پہلا اقتباس اس کو چھوڑ کر دوسرے سے میں نے آغاز کی گفتگو آپ کی خدمت میں. السلام علی آئمت الہدا و مصابیح الدجا, درود ہو ہدایت کے اماموں پر, ہدایت کے پیشواؤں پر. امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی امام کی بارگاہ میں جاؤ, دور سے یا نزدیک سے, حرم امام میں ہو, ذریعے امام کے سامنے ہو, یا اپنے گھر بیٹھ کر, اپنی امام بارگاہ میں بیٹھ کر, اور اپنی مسجد اور عبادت خانے میں بیٹھ کر, اگر امام کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو تو ان الفاظ کے ساتھ امام کی طرف متوجہ ہو. السلام علی آئمت الہدا, ہدایت کے پیشواؤں پر میرا درود ہو, میرا سلام ہو. السلام علی مصابیح الدجا, اندھیری راتوں میں جلتے ہوئے روشن چراغوں پر میرا سلام ہو. السلام علی اعلام التقا, تقوی کی علامتوں اور نشانیوں پر میرا سلام ہو. السلام علی اولی النہا, عقل کی معراج, جن کی عقل معراج تک پہنچی ہوئی ہے ان پر میرا سلام ہو. السلام علی ذوی النہا, دنیا کے عقل مند ترین انسانوں پر میرا سلام ہو. یہ ادب سکھایا معصوم نے, اس طرح سے بارگاہ معصوم میں حاضر ہو. پہلے جملے کو ذرا کھولوں آپ کے لیے, السلام علی آئمت الہدا, آئمہ ہدایت ہے معصوم, آئمہ اطہار, آئمہ ہدایت ہے, امام ہے, امامت پیشوائی کو کہتے ہیں, آگے چلنے کو امام کہتے ہیں, عربی زبان کا لفظ ہے. بعضوں کو تعجب ہوتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے یا اشکال ہوتا ہے کہ یہ غیر معصوم کو امام کیوں کہتے ہیں. معصوم فقط امام نہیں ہے, معصوم امام ہدایت ہیں, امام نور ہیں. قرآن نے بھی جب معصومین کی امامت کا ذکر کیا کیا فرمایا, وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو فقط امام نہیں بنایا, امام ہدایت بنایا ہے. چونکہ قرآن نے ایک اور امامت کا بھی تذکرہ کیا ہے, کون سی امامت, وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ إِلَى النَّارِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, کچھ امام اور بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم اور نار کی طرف بلاتے ہیں. خود قرآن کی استعمال ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ امامت بنایا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے, اور ایک سلسلہ امامت ایسا بھی ہے جو لوگوں کو نار کی طرف اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. امام النار قرآن کا خود استعمال ہے. امام کہتے کس کو ہیں, توجہ فرمائیں, امام کہتے کس کو ہیں عربی زبان میں, میں ایک مثال کے ذریعے سے, چونکہ وہ معنی بھی مثال سے ہی سمجھ میں آتا ہے, عربوں نے امام کا لفظ پہلی دفعہ اسی معنی کے لیے استعمال کیا. جب معمار گھر بنا رہا ہوتا ہے, دیوار اٹھا رہا ہوتا ہے, اس دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے, ویسے تو بہت سارے آلات افزار استعمال کرتا ہے, لیکن دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے معمار کے پاس. جو معمار نہیں ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا گھر بناتے ہوئے مستری کو, اس کو کیا کہتے ہیں, سال, سہل, اور بہت سارے تلفظات ممکن ہیں, ہے نا ایسی چیز. اس کی شکل میں بتاتا ہوں, سب کے ذہن میں آ جائے گا. ایک ویٹ ہوتا ہے رسی کے ساتھ, دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا, نیچے لٹکتا ہے, اور اس کو ایک ہوک سے, سوراخ سے نیچے گزارا ہوتا ہے, اور ان دونوں کا آپس میں تناسب ہوتا ہے. جو ویٹ نیچے وزن لٹک رہا ہوتا ہے لوہے کا یا جس چیز کا بھی ہو, اور اوپر ایک ہوک سے دھاگا گزر رہا ہوتا ہے ایک تناسب کے ساتھ, وہ دھاگا 2 میٹر, 1 میٹر یا لمبا چھوٹا ہو سکتا ہے, اس کو رکھتا ہے. اس نے جو نیا ردا لگایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نیا ردا سیدھا لگا یا ٹیڑھا لگا, چونکہ ہے تو معمار, ہے تو مستری, ہے تو ایکسپرٹ, ماہر ہے, لیکن ساتھ اس کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ دیوار سیدھی اٹھے, یہ دیوار سیدھی اٹھے. چونکہ اگر دیوار ٹیڑھی ہو گئی مکان ٹیڑھا ہو جائے گا, اور یہ ٹیڑھی دیوار زیادہ دیر پا نہیں ہوتی, یہ گر جائے گا, چھت بھی گر جائے گی, اور وہ بے گناہ چھت کے نیچے دب کر مر جائے گی صرف اس وجہ سے کہ دیوار ٹیڑی ہے، کتنا ہی ماہر معمار ہو لیکن اس کو دیوار سیدھی رکھنے کے لیے فقط آنکھیں کافی نہیں ہے، اس کو پھر بھی وہ ایک ملی میٹر کا بھی حساب رکھتا ہے، ایک رتی سوتر کا بھی حساب رکھتا ہے کہ ایک رتی برابر اس دیوار میں فرق نہ آئے۔ نیا ردا جب لگاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس آلے کو رکھ کر دیکھتا ہے کہ نچلی دیوار کے حصے سے برابر ہے یا نہیں، پھر ایک نیا ردا لگاتا ہے، پھر سال نکال کر، دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یہ وقت ضائع کر رہا ہے، چور مستری لگاتا ہے کام پر، وہ اس کو کہتے ہیں چھوڑو یہ کیا بار بار دھاگا لٹکاتے ہو، ٹائم ضائع کرتے ہو، اتنی دیر میں تو آپ دو تین ردے اور لگا لو، اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ دیہاڑی کھا رہا ہے، دیہاڑی گزر رہی ہے، دو دن اور کام کرے گا، نہ وہ جتنا دقیق سال لگا کر آپ کی دیوار سیدھی کرے، دیوار بلند ہونے سے بہتر ہے کہ دیوار سیدھی ہو، بے شک اتنی بلند نہ ہو، چھوٹی ہو، لیکن جتنی ہے اتنی سیدھی ہو، چونکہ اگر دیوار ٹیڑھی ہو گئی، اگر بنیاد سے ٹیڑھی ہو گئی تو پھر سوریا تک ٹیڑھی ہے، کہ خشت اول چون نہد میں مار کاج تا سوریا بر روت دیوار کاج، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی لگ گئی تو پھر سوریا تک ساری دیوار ٹیڑھی، آسمان تک لے جو ساری دیوار ٹیڑھی ہے، اور ٹیڑھی دیوار ٹیڑھی ہی ہوتی ہے، اور ٹیڑھے گھروں میں ٹیڑھے لوگ ہی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کسی زمانے میں پاکستان میں بسیں تھیں، آج کل بھی ہیں، کہ وہ اس طرح سے کوس بنی ہوئی تھی ان کی بو کی طرح، تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گردن ادھر سائڈ میں کرنی پڑتی تھی، یعنی چونکہ بس ٹیڑھی ہے، شیشہ ایسے لگا ہوتا تھا نا ان کا، ہے نا، اور اس شیشے میں مسافر کو بھی ساتھ ٹیڑھا ہونا پڑتا تھا، تو جس گھر کی بنیاد ٹیڑھی ہو اس گھر میں رہنے والے بھی ٹیڑھے ہوں گے، اور اس میں پیدا ہونے والی اولاد بھی ٹیڑھی ہوگی، لہذا دیوار اٹھانے سے پہلے دیوار کو سیدھا رکھا جائے۔ عرب اسی آلے کو، اسی سال کو عرب اپنی زبان میں، اس پہلی زبان میں، لغت میں، ڈکشنری میں اس آلے کو امام کہتے ہیں، اس آلے کو امام کہتے ہیں۔ خب اب عربی لغت سے یہ کلمہ منتقل ہوتا ہے قرآن میں، کیونکہ امامت سے قرآن نے لوگوں کو آشنا کروایا کہ امامت کیا ہوتی ہے، اب عربی امامت سے الہی امامت شروع ہوتی ہے، لغت کی امامت سے قرآن کی امامت میں بات منتقل ہوتی ہے، خدا نے بھی کچھ انسانوں کے لیے فرمایا میں نے انہیں امام بنا دیا، ابراہیم کو فرما دیا ابراہیم کو میں نے امام بنا دیا، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، ابراہیم آزمائشوں میں پورے اترے، تو ہم نے انی کالا انی جائلو کا للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے امام بنا دیا، لوگوں کے اوپر امام بنا دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، سورہ انبیاء، وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنا دیا، یہ ہمارے بنانے سے امام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کریں۔ خب امامت تو عربی لغت میں اس آلے کو کہتے ہیں جس سے دیوار سیدھی رکھی جائے، تو قرآن کا جواب آئے گا کہ خداوند تبارک و تعالی نے بھی انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ چرنے چگنے کے لیے پیدا نہیں، چرنے چگنے کے لیے جو موجودات پیدا کیے ان کو خاص انداز سے بنایا، ان کو سیدھا نہیں بنایا ستون کی طرح، بلکہ ان کو افقی بنایا، انسان عمودی شکل ہے نا انسان کی، یعنی ورٹیکل ہے انسان، جسم انسان کا اور دوسرے موجودات جانوروں کا ہوریزنٹل ہے وجود ان کا، جسم ان کا، دیکھا آپ نے منہ ان کا نیچے کی طرف ہے، انسان ذرا اپنے وجود کو دیکھے اسے معلوم ہو جائے گا مجھے کس لیے بنایا، اگر مجھے چرنے چگنے کے لیے بنایا ہوتا تو میرا رخ سارا گھاس پھوس کی طرف ہوتا، لیکن مجھے خدا نے سیدھا بنایا، سیدھا بنایا کسی اور مقصد کے لیے بنایا، کس مقصد کے لیے؟ کہ میں نے تجھے سیدھا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیوں احسن تقویم پہ بنایا؟ اس لیے کہ میں نے تیرے لیے جو راستہ مقرر کیا صراط مستقیم ہے، وہ صراط بھی سیدھا ہے، تو سیدھا ہوگا تو صراط مستقیم پہ چلے گا، سیدھے راستے پہ چلے گا، لیکن تو بھی سیدھا ہو جائے، تیرا راستہ بھی سیدھا ہو جائے، تو پہلے یہ تو بتا تو سیدھا کیسے ہوگا؟ انسان کو خدا نے بننے کے لیے پیدا کیا کہ سیدھا بن جا، جب انسان سیدھا بنتا ہے تو اسے کیا معلوم کہ میں سیدھا بنا یا نہیں بنا، کیونکہ ہم تو اس کی طرح ہیں کہ جیسا بھی ردا لگا لے کہتے ہیں سیدھا ہے، جانے دو اس کو
سیدھا ہے، لیکن خدا نے کہا نہ میں تولوں گا، قیامت ہوگی میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاروں گا، امام کے ساتھ بلاؤں گا، دیکھوں گا کہ سیدھا بنا یا نہیں بنا، ایک طرف امام رکھوں گا ایک طرف تجھے کھڑا کروں گا، اگر امام کے ساتھ ملتا جلتا ہوا تو پھر تو تجھے پاس کر دوں گا، ورنہ ٹیڑے لوگوں کے ٹھکانے میں ڈال دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو پیدا ہوا پیدا ہو کے بوڑھا ہو گیا لیکن اپنے امام کو نہیں پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ گمان نہ کرے کہ میرا جسہ سیدھا ہے تو میرا نفس بھی سیدھا ہے، نہ، بس ٹیڑھا بناتے ہیں اپنے آپ کو، جن کا امام نہیں ہوتا اور امام ہدایت نہیں ہوتا، بعض امام تو بنا لیتے ہیں لیکن امام نار بناتے ہیں، امام جہنمی بناتے ہیں، جو ان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، پیشوا ہے ان کا جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ امام کو کیسے پہچانے، معرفت امام کیسے ہو، امام کی معرفت امامت سے ہوگی، اس نقطے پر بھی غور فرمانا ہے آپ نے، توجہ سے سنیے، امام کو پہچاننا ہے، امام پہچانے بغیر اگر مر گئے جاہلیت کی موت ہے۔ امام کو کیسے پہچانے، معصوم نے بیان فرمایا کہ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ربوبیت سے پہچانو، جو ربوبیت کے ذریعے نہیں پہچانتے بلکہ سن سنا کے خدا مانتے ہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ خدا کو ہی خدا مانے، ممکن ہے کسی مورتی کو خدا مان لے، جو سن سنا کے خدا کو قبول کرتے ہیں، کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے یہ خدا ہے، ہندوستان میں جائیں تو سب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنتا ہے یہ خدا ہے، یہ بت جو مندر کے اندر موجود ہیں یہ خدا ہے، وہ بچہ بھی سوچتا نہیں ہے فقط سنتا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ خدا ہے، چونکہ بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا، جو ہی اس نے آنکھ کھولی اس نے سننا شروع کیا یہ خدا ہے، لہذا اس نے بھی قبول کر لیا کہ یہ خدا ہے، چونکہ سن کے خدا چنا، مورتی کو خدا مان لیا، سن کے خدا چنا، مورتی کو خدا مان لیا۔ فرمایا اگر رسول کو ماننا ہے، رسول کی معرفت حاصل کرنی ہے تو رسالت سے پہچانو، اگر سن کے رسول ماننا شروع کیا تو ممکن ہے مرزا غلام احمد کو اپنا رسول مان لیا نا لوگوں نے بعد میں، چونکہ جب انہوں نے آنکھ کھولی دیکھا کہ صاحب اس کو رسول کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی کہا یہ رسول ہے۔ متنبی، جھوٹے نبی بڑے گزرے، سجاؤ مسلموں کو، کون کون سے جھوٹے نبی فراوان گزرے، جب انہوں نے آنکھ کھولی دیکھا لوگ ان کو نبی کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا یہ نبی ہے، سن سنا کے نبی مان لیا۔ اور اگر امام کو پہچاننا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پہچانو، یعنی اگر امام پہچاننا ہے تو امامت سے پہچانو، امامت پیمانہ ہے معرفت امام کا، پہلے امامت کو سمجھو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ امامت کا حسین جامع کس تن نازنین کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ لیکن اگر پہلے امام چن لیا امامت سمجھے بغیر، تو جس طرح مورتی کو خدا مان لیا، جس طرح مرزا غلام احمد کو رسول مان لیا، ممکن ہے اسی طرح کسی جہنمی کو اپنا امام مان لے، کسی جہنمی کو اپنا امام مان لے۔ امام چننے سے پہلے امام کی معرفت ہونی چاہیے، اگر امام کا امامت کا پیمانہ ہاتھ میں ہو، امامت کی کسوٹی ہاتھ میں ہو، پھر انسان کبھی غلط امام انتخاب نہیں کر سکتا۔ امام کو امامت سے پہچانو۔ امامت کیا چیز، جسے کل اشارہ کیا تھا میں نے، ابھی تک ہمارے تصور میں یہ تھا کہ امامت عقیدہ ہے، ایسے ہی سنا تھا نا، اصول دین ہے کتنے، 5 توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول دین ہیں. اصول دین کو کیا کریں ہم، کس کام آئیں گے، کیا کریں ان کو، ان پر ایمان رکھیں، ان پر عقیدہ رکھیں. مان لے کہ خدا ہے، مان لے کہ خدا ایک ہے، اور مان لے کہ خدا عادل ہے. بس مان لیا میں نے خدا ایک ہے، خدا عادل ہے. وہ بعضوں نے نہیں مانا ہوا، خدا پہ ایمان نہیں ہے. آیا مومن اور غیر مومن میں فقط ذہنی تصور کا فاصلہ ہے کہ ایک کے ذہن میں خدا کی تصویر ہے، دوسرے کے ذہن میں خدا کی تصویر نہیں ہے؟ فقط ایک ذہنی تصویر سے انسان کافر بن جاتا ہے اور ایک ذہنی تصویر سے انسان مومن بن جاتا ہے؟ یعنی خدا کا تصور ذہن میں لانے سے مومن ہو گئے، پاک ہو گیا انسان، مسلمان ہو گیا انسان؟ نہ، معصوم کا یہ فرمانا ہے نہ. انسان قبول کرے، یقین پیدا کرے، معرفت پیدا کرے، ایمان بھی لے آئے، لیکن پہلے ذرا ایمان کو کھولو. ایمان ہوتا کیا ہے؟ معصوم نے ایمان کو کھولا، اصول دین ایمان لائے ان پر، لیکن ایمان ہوتا کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا ایمان الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان. ایمان کی تشریح معصوم میں فرمائی کہ ایمان ایک پروسیس ہے، ایمان 3 مرحلے ہیں اس کے، جو تینوں مرحلے طے کر جائے وہ مومن ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جو دل سے ایمان لے آئے، دل سے اعتقاد پیدا کر لے، زبان سے اقرار کر لے، اور یہی اعتقاد اس کے عمل میں بھی آ جائے، یہی اعتقاد اس کے عمل میں بھی آ جائے. یعنی جو زبان سے نہ کہتا ہو خدا ایک ہے، جو عمل سے بھی کہتا ہو خدا ایک ہے، جو عمل سے بھی کہتا ہو خدا ایک ہے، خدا دو نہیں ہے، جو عمل سے بھی کہتا ہو کہ خدا خالق ہے، جو عمل سے بھی کہتا ہو خدا رازق ہے. یہ توحید عملی ہے، اصول دین پر عمل کرنا ہے. نہ صرف کہ اصول دین کو ذہن میں رکھنا ہے، اصول دین کو عمل کرنا ہے، اصول دین کو نافذ کرنا ہے. توحید ایک نظام کا نام ہے. اگر توحید ذہن میں ہو، انسان خدا کا تصور لے کر جب غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا وہ ہے، لیکن عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ رازق یہ ہے. جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس وقت جہان اسلام کو دیکھیں، عالم اسلام کو دیکھیں، مسلمان دنیا ترقی کر رہی ہے. کیا ترقی کر رہی ہے؟ پاکستان کو ہی لے لیں، ہر حکومت آتی ہے کاسہ گدائی لے کر دوڑ جاتے ہیں مغرب کی طرف، ان سے قرض لیا، ان سے قرض لیا، ان کا کہا مانا، انہوں نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، کاسہ گدائی لے کر چلے جاتے ہیں، مغربی طاقتوں کے آگے کاسہ گدائی پھیلا دیتے ہیں. تو یہی ہے کہ اگر ایمان سمجھا دیا گیا ہوتا کہ ایمان فقط خدا کے تصور کو نہیں کہتے، بلکہ ایمان خدا کو ایک ماننا اور اسے ایک ماننے پر عمل کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے جس طرح مغرب نے ترقی کی اس طرح تم بھی ترقی کرو، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان ہو گیا، امامت، اس پر ایمان لے آئے. امامت پہ ایمان کیسے لائیں؟ الاقرار باللسان، کہو علی و اولاد علی امام ہیں، یہ زبان سے کہو. زبان بند رکھی تو ایمان نہیں ہے. اور بسا اوقات زبان سے کہنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، چونکہ زبان جہاں بند رہنی چاہیے وہاں بند رہے، اور جہاں کھلنی چاہیے وہاں کھل جائے زبان. اگر کوئی مومن ہے، مومن بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوشش کرو اپنی زبان بند رکھو. کسی مومن کے متعلق بات ہو رہی ہے، کوشش کرو زبان کو بند رکھو. لیکن جب کسی سلطان جائر کے سامنے، کسی ظالم سلطان کے سامنے ہو، وہاں کوشش کرو زبان کے تالے کھول دو، ٹوٹ جائیں. وہاں زبان چلانے کی باری ہے. موقع محل سمجھنا چاہیے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. جیسے کبھی ہوتا ہے نا مجالس میں، بعض لوگ سوئے ہوتے ہیں، فضائل میں نعرہ ہوتا ہے، مصائب میں گریہ ہوتا ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا کبھی ایسا پیش آتا ہے؟ اب معلوم نہیں آپ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، مجھے ہے چونکہ کبھی ایسی ایسی مجالس میں جاتے ہیں جہاں ہماری خوش گفتگو ہوتی ہے, مومنین سو جاتے ہیں, بعض تھکے ہوتے ہیں دن کے, انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی کہاں ہیں, مصائب میں ہیں یا فضل. بس اگر مصائب میں نعرہ لگا دیتے ہیں, ہوتے ہیں نا کبھی, بس اس کو موقع محل نہیں پتا کہ نعرے کی جگہ کہاں ہے, سلوات کی جگہ کہاں ہے اور رونے کی جگہ کہاں ہے. انسان کو معلوم ہونا چاہیے, موقع و محل معلوم ہونا چاہیے, زبان بند بھی رکھے اور زبان کھولے بھی. مومن کے سامنے زبان بند رکھو, مومن کے بارے میں زبان بند رکھو, لیکن جہاں پر زبان کھولنے کی باری آ جائے وہاں پر زبان کھولو, ذرا زبان کھولو. بہت سارے تھے کوفہ کے اندر, زبانیں کھولی ہوئی تھی انہوں نے, صبح و شام نعرے پہ نعرے لگاتے تھے, جلوس نکالتے تھے, لیکن جب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا, جب زبان کھولنے کی باری آئی تو زبانیں بند ہو گئیں. جب زبانیں کھولنے کی باری کہ اب بولو, ایک فرد داخل ہوا پورے شہر میں, پورے بڑے شہر میں, ایک جرنیل آیا یزید کا, پورے بڑے شہر کوفہ میں ساری زبانیں بند ہو گئیں, لیکن اس سے پہلے بڑی دراز تھی یہ زبانیں. جہاں بولنے کا وقت ہے وہاں بولو, جہاں چپ رہنے کا وقت ہے وہاں چپ رہو. نہج البلاغہ میں حکیمانہ کلمات جو حضرت کے تیسرے حصے میں ہیں, نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں, خطبے ہیں, مکتوبات ہیں, خطوط ہیں, اور تیسرے حصے میں کلمات قصار جن کو کہتے ہیں, حکیمانہ کلام ہے, مولا کا مختصر جملے ہیں. ان میں حضرت نے فرمایا کہ میرا کسی زمانے میں, قدیم زمانے میں ایک دوست ہوتا کرتا تھا, دینی بھائی, لی کان فی ما مضا احن فی الدین. حضرت نے فرمایا کہ کسی زمانے میں, یعنی یہ خلافت کے زمانے کا خطبہ ہے, لیکن فرمایا کہ خلافت تک پہنچنے سے پہلے میرا ایک دینی بھائی تھا جو اس دنیا سے گزر گیا, اس کے فضائل امیر المومنین نے بیان کیے. آج ہم بیٹھے ہوئے مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں, لیکن انسان مومن ایسے مقام پہ بھی جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر علی بیٹھ کر اس مومن کے فضائل بیان کر رہے ہیں, مومن وہاں جا پہنچتا ہے. ہم جنت کے اشتیاق میں یہاں ثواب کمانے بیٹھے ہیں, اور جنت سلمان فارسی کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ سلمان فارسی کب جنت میں داخل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مقام ہے جو باس کو مل جاتا ہے. انسان فضائل اتنے سیکھے اور فضائل اپنے اندر اتنے پیدا کرے, اتنے فضائل پیدا کرے کہ علی اس کی تخزیل لوگوں کے سامنے بیان کرے. فرمایا میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا جس کے بڑے فضائل تھے, وہ میری نظروں میں بڑا عظیم تھا. کیوں میری نظروں میں بڑا عظیم تھا؟ اس لیے کہ دنیا اس کی نظروں میں بڑی حقیر تھی, دنیا اس کی نظروں میں بڑی حقیر تھی. بڑے فضائل حضرت نے بیان کیے, پڑھیے جا کر, 289 نمبر کلمہ ہے, کلمات حکم میں سے, کلمات قصار میں سے 289, وہاں جا کر مطالعہ فرمائیے ترجمے کے ساتھ کہ وہ کون شخصیت ہے. بعض شارحین نے لکھا کہ حضرت کی مراد ابو ذر غفاری ہیں, یعنی وہ شخصیت جس کی حضرت تفصیل بیان فرما رہے ہیں وہ ابو ذر غفاری ہیں, جو خلافت کے زمانے میں شہادت پا چکے تھے, ان کی شہادت ہو چکی تھی. ایک فضیلت جو حضرت نے ابو ذر غفاری کے بیان فرمائی, کہا میرا یہ دوست, میرا یہ دینی بھائی, یہ بڑا خاموش تھا, خاموش دہر, سارا زمانہ مل کر بھی اس کی زبان سکوت توڑ نہیں سکتا تھا. لیکن یہ سکوت جہالت کی وجہ سے نہیں تھا, یہ سکوت اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں. چونکہ بعض نہیں بولتے, کیوں نہیں بولتے؟ چونکہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس وجہ سے نہیں خاموش تھا, بلکہ موقع و محل نہیں ہوتا تھا بولنے کا, اس لیے بولتا نہیں تھا, لیکن جہاں ضرورت سمجھتا تھا, جب وقت آ جائے, جب بولنے پہ آ جائے, بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا. یہ بڑی فضیلت تھی اس انسان کے اندر. جب بولنے کا وقت آئے بولیں, امامت کا اقرار کریں. مصر میں تمار دو کردار ہیں, ایک عمار یاسر کی بہت بزرگوار شخصیت ہیں, اور ایک میسم تمار, جن کو ہم اپنی زبان میں میسم تمار کہتے ہیں, اپنے لہجے میں میسم تمار. میسم تمار دونوں کے ساتھ ایک ہی واقعہ پیش آیا. عمار یاسر کو پکڑ کے لے گئے دشمنان دین, دشمنان رسول اللہ, اور آ کر کہا کہ رسول اللہ سے براءت کا اعلان کرو, رسول اللہ سے دوری کا اعلان کرو, ورنہ کیا کرو گے؟ کہا ورنہ ابھی ہم تمہاری گردن مار دیں گے. تقیہ اسی کو کہتے ہیں. عمار یاسر نے وقتی طور پر اعلان کر دیا. اعلان کر کے قرآن میں بھی ہے یہ واقعہ ذکر ہے, اعلان کر کے پشیمان ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ میری زبان سے کیا نکل گیا. لوگوں کو بھی خبر پہنچ چکی, جب عمار لوگوں کے اندر آئے لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ رسول کے بڑے چہیتے صحابی تھے, انہوں نے تو آج مشکل کے وقت میں اعلان کر دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جس کا دل ایمان سے پر ہو وہ اگر وقتی طور پر رسول کی اجازت سے ایسا جملہ کہہ دے تو اس کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن نے عمار یاسر کا دفاع کیا, صفائی پیش کی, لیکن عمار یاسر سے بھی ایک بالا مرتبہ مراتب ہیں نا انسانوں کے درجے ہیں, عمار یاسر سے بالا مرتبہ میثم تمار کا ہے. میثم تمار کون ہے؟ میثم تمار وہ ہیں جنہیں پکڑ کے لے گئے, کہا علی سے براءت کا اعلان کرو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زبان جب چلی علی علی کہنا شروع کیا, اب موت سامنے دیکھ کر کیوں علی علی کہنا چھوڑ دے؟ کہا ہم تمہاری زبان بدھی سے کھینچ کے نکال دیں گے. کہا تم میری زبان نکال دو, وہ نکلی ہوئی زبان بھی علی علی کرتی رہے گی. وہ نکلی ہوئی زبان بھی علی علی کرے گی. اور کیا, سولی پہ لٹکا دیا, خرما کے درخت کے ساتھ, کھجور کے درخت کے ساتھ پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا, اس کے ساتھ میثم تمار کو لٹکا دیا گیا. اس لٹکتی حالت میں بھی عمار کی زبان سے علی علی نکل رہا تھا. اس لیے کہ علی علی کرنا, بعض اوقات اپنے گھر میں بیٹھ کر علی علی کرنا اور سولی پہ لٹک کر جب زبان کھینچی جا رہی ہو وہاں علی علی کرنا, ان دو علی علی کرنوں میں بڑا فرق ہے. وہ علی علی کرنا علی کو بھی پسند ہے, خدا کو بھی پسند ہے کہ اگر بولنے کا جب وقت آ جائے, جب علی سے دشمن, علی کا دشمن سامنے آ جائے, خدا کا دشمن سامنے آ جائے, وہاں پر کہو علی علی, وہاں پر کہو علی علی, تو وہاں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مقام ہے علی شناس کا اور یہ پیروہ علی ہوتا ہے. جب وقت آ جائے تو بولو. ہم دیکھتے تھے کسی زمانے میں, ایک ہمارے استاد بزرگوار ہیں, ابا کبا پہنتے ہیں, خدا ان کو حفظ کرے, سلامتی دے, صحت دے. بعض لوگ ہوتے ہیں یہ ڈولک بجاتے ہیں بسوں میں, اڈوں پہ آ کر کچھ گا رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ڈولک بجاتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, یہ عام ہے, یہ تو ہر جگہ پر ہے. اور عموماً متدین لوگ انہیں کچھ نہیں دیتے کیونکہ یہ ڈولک میں مانگتے ہیں, گدائی کرتے ہیں, اور دیندار کہتے ہیں کہ ڈولک جو جائز نہیں ہے. اس وجہ سے ان گداؤں کو دیندار آدمی نہیں دیتے, دوسرے دے دیتے ہیں, لیکن متدین آدمی خصوصاً داڑیوں والے ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ان کو دینے سے ہم بھی گناہگار ہو جائیں. لیکن ایک جگہ جہاں موالی کوئی نہیں تھے, علی کے چاہنے والے نہیں تھے, سارا علاقہ ہی ایسے تھا کہ اس میں کوئی علی علی کہنے والا نہیں تھا. اور نہ صرف علی علی کرنے والا نہیں تھا بلکہ کسی کو علی علی کرنے بھی نہیں دیتے تھے. یہ شخص ڈولک کی تھاپ پر اڈے میں آیا اور ڈولک بجا کے ڈولک کی تھاپ پر علی علی کر رہا تھا, علی علی کر رہا تھا, کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ علی علی کر رہا اور وہاں کوئی علی کو ماننے والے نہیں تھے, صرف یہ مولانا تھے, ابا کبا پہنی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈولک کی تھاپ پہ کہاں علی علی کر رہا ہے. انہوں نے بے ساختہ جیب میں ہاتھ ڈالا, جتنے پیسے کرایا اپنے پاس تھا وہ سارا اس کو نکال کر دے دیا. دنیا حیران رہ گئی کہ یہ داڑھی والا مولانا ڈھولک بجانے والے کو پیسے دے رہا ہے. وہ پیسہ ڈھولک کو نہیں تھا, وہ اس جگہ پر علی علی کرنے کو تھا جہاں کوئی حاضر نہیں ہوتا علی کا نام لے سکے. کہاں علی علی کیا؟ وہ ڈولک کی تائید نہیں تھی, وہ یہ نہیں تھا کہ ڈولک بجانا جائز ہے نا. وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر کسی کی جرت نہیں تھی کہ علی کا نام لے سکے, وہ نہ صرف نام لے رہا تھا بلکہ کہتے ہیں ڈولک کی تھاپ پر نام لے رہا تھا, جھوم جھوم کے علی علی کر رہا تھا, بے پرواہ ہو کے علی علی کر رہا تھا. میں صاف کہوں کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر علی علی کر رہا تھا. یہ ہے میسم تمار. کسی زمانے میں ہمارے جوان ہر گلی کوچے میں نعرے لگاتے تھے, لوگ حیران ہوتے تھے کہ اب کیا ضرورت ہے ان نعروں کی, کیا ہو گیا, کیا مشکل ہے, کیا پریشانی ہے. گلی گلی نعرے لگاتے تھے. دیکھتے ہوں گے نا آپ, کچھ سال پہلے, پانچ سات سال پہلے گلی گلی نعرے لگاتے تھے, پوسٹر لگاتے تھے, بینر لگاتے تھے, ہر جلوس میں مرد آباد امریکہ, مرد آباد اسرائیل, سب نعرے لگاتے تھے. اب اس وقت نہ امریکہ تھا نہ اسرائیل تھا, اس ملک میں کوئی بھی نہیں تھا, ہر جگہ نعرے لگاتے تھے. لیکن اب جب آج نعرے لگانے کا وقت آیا, اب جب آج مرد آباد امریکہ کہنے کا وقت آیا, اب کسی کے گلے سے مرد آباد نکلتا نہیں ہے. اب ایک صاحب کہہ رہے تھے جی کہ اسلام ہمیں کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا, تو مجھے کہہ رہے تھے مولانا دیکھیے نا, جب ہم کہتے ہیں مرد آباد امریکہ تو ان کا دل دکھتا ہے, اور اسلام ہمیں کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. جب کچھ بھی نہ ہو دوسروں کے کان کھا جائیں, اور جب بولنے کا وقت آ جائے تو زبان نہ کھلے, وقت ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ برموں کا بات کرنے کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوتا ہے. امامت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ کہو علی ہمارے امام ہیں, کہو حسین ہمارے امام ہیں, کہو حسن ہمارے امام ہیں, دنیا کو سناؤ یہ ہمارے امام ہیں, دنیا کو بتاؤ امام حجت ہمارے امام ہیں. یہ اقرار باللسان ہے, اور ان کی امامت پر اعتقاد بھی لے آؤ, لیکن یہ خیال رکھنا یہ امامت کے دو رکن ہیں, امامت کا ایک تیسرا رکن بھی ہے, وہ یہ کہ امامت پر عمل بھی کرنا ہے. چونکہ امام نے خود بتایا الایمان اقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان, تو ہم سوال کرتے ہیں معصوم کی برگاہ میں کہ مولا امامت پر عمل کیسے کریں, مولا کا جواب آتا ہے, امام ہشتم کا, امام علی ابن موسیٰ رضا کا جواب آتا ہے کہ امامت عقیدہ ہی نہیں فقط امامت نظام ہے. اگر تم نے امامت کو نافذ کر دیا سمجھو تم نے امامت پہ عمل کر دیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں کتاب لایا تھا امام ہشتم کی حدیث نورانی امامت سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا, لیکن وقت ہمارا مقررہ وہ آخر پہ پہنچ چکا ہے, بعد کی مجلس میں پہنچنا ہے, کل انشاءاللہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب جب کہ اس بزرگوار کا نام آ ہی گیا ہمارے اس ذکر کے ذیل میں, میں یہیں سے ذکر مصائب کا آغاز بھی کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ, ابو ذر غفاری ایک امامی, ایک شیعہ, ایک مومن. آج جو لبنان میں آپ سنتے ہیں نا حزب اللہ, سنتے ہیں نا حزب اللہ, معلوم ہے یہ حزب اللہ ثمر ہے کس پودے کا؟ حزب اللہ ابو ذر غفاری کے لگائے ہوئے پودے کا ثمر ہے جو آج نکلا. ابو ذر کو, چونکہ ابو ذر وہاں بولتے تھے جہاں بولنے کی ضرورت تھی, جہاں سرمایہ دار اور سیٹھ بیٹھے ہوتے تھے وہاں سورہ توبہ کی آیت جا کر تلاوت فرماتے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو مال بٹورتے ہیں, وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کر کے اور اس کو خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں, انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دو. لیکن اس وقت مدینہ سیٹھوں سے بھرا ہوا تھا اور ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے سامنے آ کر ایسی باتیں کرے. جہاں بھی ملتے, جہاں بھی دیکھتے ان کو, کسی چوک میں دیکھتے, کسی موڑ میں دیکھتے, کسی دربار میں دیکھتے, کسی گھر میں کوئی سیٹھ نظر آتا, ابو ذر فوراً نعرہ لگا دیتے, نعرہ قرآنی. کیا نعرہ قرآنی؟ الذین یکنزون الذهب والفضة. ظاہر ہے سرمایہ داروں کو ایسی باتیں پسند نہیں ہوتی. سرمایہ داروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ شخص بڑا تنگ کرتا ہے ہمیں, اس کا کوئی علاج کیا جائے. ابو ذر کو جلاوطن کر کے شام بھیج دیا گیا. لبنان اس وقت شام کی حکومت کے قلمرو میں شامل تھا. ابو ذر کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا گیا. فرق نہیں پڑتا, شیر کو آپ ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں بھیجیں تو شیر شیر ہی رہتا ہے. ابو ذر کو مدینے سے شام بھیج دیا, مدینہ تو پھر کسی حد تک وہاں پر رسول اللہ کی تبلیغ کا اثر تھا, امیر المومنین کا اثر تھا, اہل بیت کا اثر تھا, لیکن شام تو بالکل خالی سرزمین تھی. ابو ذر کو خالی سرزمین مل گئی اپنے نعروں کے لیے, اپنے شعار کے لیے. ابو ذر نے آ کر محبت اہل بیت کا پودا اس سرزمین میں گاڑ دیا. محبت علی کا, محبت امیر المومنین کا, وہ اولاد علی کا پودا وہاں پر اس سرزمین میں گاڑ دیا. اہل شام کو خطرہ محسوس ہوا, واپس مدینے خط لکھا کہ اگر یہ انقلابی, یہ مبارز, یہ بوڑھا صحابی اگر چند دن اور شام میں رہا تو پھر سمجھو کہ شام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا, شام نکل گیا تمہارے ہاتھ سے. توجہ فرمائی, یہ بھی ایک شیعہ معصوم بھی نہیں تھا, ابو ذر ایک سادہ صحابی, یہ شام تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. دستور آیا کہ ابو ذر کو سخت ترین حالات کے ساتھ واپس مدینے بھیج دو. ابو ذر کو واپس مدینے بھیجا جا رہا ہے. کیا کیا گیا؟ ایک مست اونٹ بلایا گیا, مست اونٹ, اور اس کے ساتھ دو گھوڑ سوار جو تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر ابو ذر کو اس شتر کے اوپر, جس کے اوپر پالان نہیں تھا, بغیر پالان کے اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا. بٹھا کر ابو ذر کی ٹانگیں نیچے سے باندھ دی گئی اور ان دو تیز رفتار گھوڑ سواروں سے کہا گیا کہ شام سے لے کر مدینے تک اس اونٹ کو دوڑاتے لے جاؤ. اونٹ کو دوڑاتے لے گئے, مدینے پہنچ گئے. یہ صحابی رسول جب اونٹ سے اتارا گیا تو ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا, ہڈیاں سامنے آ چکی تھی. ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. میں کہوں گا ابو ذر شام سے مدینے تک مست اونٹ پہ بیٹھ کر آنا زیادہ سخت ہے یا کربلا سے شام تک جانا زیادہ سخت ہے؟ بغیر پالان کے اونٹوں پر, اے ابو ذر آپ تو سخت کوش تھے, آپ تو مبارز تھے, آپ تو مجاہد تھے. ابو ذر او آج آ کر زہرا کی بیٹیوں کو دیکھو, بغیر پالان کے اونٹوں پر بٹھایا گیا, بغیر پالان کے اونٹوں پر بٹھا کر اور کئی کئی منزلیں طے کروائی گئی, کئی کئی منزلیں طے کروائی گئی. بیویاں بڑے حسرت سے سید ساجدین کو دیکھتی, سجاد ہم سے بغیر پالان کے اونٹ پہ بیٹھا نہیں جاتا, ہم سے بیٹھا نہیں جاتا. سید سجاد نگاہوں سے فرما دیتے کہ بیویوں یہ منزل ذرا ختم ہو جائے گی, برداشت کرنا, اس منزل کو برداشت کرنا ضروری ہے. کبھی بیچی بیوی کوئی اونٹ سے گر جاتی, سید ساجدین کہتے لئینو یہ میری بہن ہے جو گر گئی, لئینو یہ حسین کی بیٹی ہے جو گر گئی. یہ بھی ایک منظر تھا. اے کاش ابو ذر آتے, ابو ذر آتے ہمیں بتا سکتے شام سے مدینے بغیر پلان کے اونٹ پر آنا زیادہ سخت ہے یا کربلا سے شام جانا زیادہ سخت ہے. حضرت ابو ذر جب مدینے پہنچے, اس صحابی کو اس حالت میں, اس زخمی صحابی کو اس حالت میں جلا وطن کر کے ربضہ بھیج دیا گیا, ربضہ میں چلا گیا. ایک صحرا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا ہے ربضہ نامی, ربضہ میں جلا وطن کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی ابو ذر کو ودا نہ کرے, کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہ جائے. ابو ذر کی بیٹی ہے اور ابو ذر دونوں چلے گئے اس صحرا میں. امیر المومنین حسنین کے ساتھ آئے, ابو ذر کو رخصت کیا, حسنین نے گریہ کیا, امیر المومنین نے گریہ کیا اور فرمایا ابو ذر جا تو خدا کے حوالے, اللہ کی راہ میں اور محبت اہل بیت میں یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہو, خدا تمہارا نگہدار ہے. ابو ذر چلے جاتے ہیں. ابو ذر نے جا کر وہاں بیماری کا عالم کاٹنا شروع کر دیا, لیکن ایک وقت وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. ابو ذر اب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, سہارا ہے نہ, کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. ابو ذر کی حالت احتضار دیکھ کر ابو ذر کی بیٹی پریشان ہو جاتی ہے. ذرا درمیان دوے فاصلے پر راستہ تھا جو کوفہ سے مدینے کی طرف جا رہا تھا. ابو ذر نے بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو, مجھے میرے حبیب نے بتا دیا تھا. ابو ذر جب تیرا وقت آخر آ جائے گا تو اس وقت خدا کے بندوں کا ایک کاروان آئے گا, وہ تجھے کفن بھی دے گا, وہ تجھے دفن بھی کرے گا. میری بیٹی اس راستے کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہنا. ابو ذر کی بیٹی کبھی دوڑ کر بابا کی قریب آتی ہے, کبھی دوڑتی ہوئی راستے کی طرف جاتی ہے, یہ طواف کر رہی ہے کہ اتنے میں آواز آئی انا للہ و انا الیہ میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی، ارے آپ تو منتظر تھی کوئی کاروان آئے تیرے بابا کو دفن کرے، ارے ایک بیٹی کربلا میں ہے، کبھی خیموں کی طرف جاتی ہے، کبھی مقتل کی طرف جاتی ہے، بابا بابا کہتی ہے، کہیں آواز نہیں آتی، کہیں آواز نہیں آتی، اس کے بابا کو کفن دینے والا کوئی نہیں، اس کے بابا کو دفن دینے کرنے والا کوئی نہیں، بیٹی دوڑتی ہوئی جاتی ہے، جا کر راستے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کاروان آتا ہوا نظر آتا ہے، اس کاروان کے اندر جناب مالک اشتر ہیں جو مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مکہ کی سمت جا رہے ہیں، یہ بیٹی جا کر کہتی ہے اے خدا کے بندو، رسول کا صحابی مر گیا صحرا میں، غریب الوطن مر گیا، کوئی اس کو پانی دینے والا نہیں تھا، اس غریب نے کہا تھا میری بیٹی راستے میں کھڑی ہو جانا، ایک کاروان آئے گا انہیں بتا دینا، جناب مالک اشتر گئے، اپنی چادر میں کفن بنایا، ابو ذر کے اوپر جنازہ پڑا اور ابو ذر کو دفن کر دیا، ارے میں کہوں گا مالک اشتر اگر کربلا میں آتے بے گور کفن لاشیں دیکھتے، تشنا لب لاشیں دیکھتے، جن کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.